لہذا سورت کے ابتدا میں ہی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اوفو بالعقود، عقود عقد کی جمع، عقد گرہ لگانا، مراد وہ تمام احکامات شرعیہ، احکامات دینیہ جن کی تعمیل لازم ہے، جن کی پابندی ضروری ہے، فرمایا ان کی پابندی پوری کرو. اور یہ معاہدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ اور ایک اللہ کا نام لے کر بندوں کے ساتھ. اور اس کی یعنی اللہ کے ساتھ معاہدے کی پابندی کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو مان لیا جائے. اور اسی طرح بندوں کی بندوں کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے. اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں، کہ یہ معاہدے جو آپ نے کیے مثلا مختلف، وہ صرف مسلمانوں سے نہیں غیر مسلم کے ساتھ بھی پورے کرنے کا حکم دیا. بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ غیر بنی اسرائیلیوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا مشہور واقعہ ہے خیبر کا، یہود کے ساتھ لڑائی ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر پر حملہ آور ہیں، محاصرہ ہے، چاروں طرف سے یہود گھیرے میں ہیں، کہ خیبر کے اندر ایک چھوٹا سا چرواہا جو اجرت پہ بکریاں چراتا تھا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خیبر کے باہر سنا ہے ایک نبی کا لشکر ہے، جا کے دیکھوں تو صحیح، آپ کا بہت نام سنا ہے، کیا کہتے ہیں، کیسے آدمی ہیں. وہ چرواہا بکریاں لے کر خیبر کے قلعے سے نکلا اور حضور کی تلاش میں مسلمانوں کے لشکر میں آیا. کسی سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لوگوں نے بتایا کہ فلاں خیمے کے اندر ہیں. کہتا مجھے یقین نہیں آیا کہ اس خیمے کے اندر یہ کھجور کا معمولی سا خیمہ، جھونپڑی، اور اس میں اتنا بڑا سردار، اور وہ بھی نبی. لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو وہ اس میں چلا گیا. اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے مختصراً بتایا توحید کے بارے میں، دین کے بارے میں. کہنے لگا اگر میں اس دین کو قبول کر لوں تو میرے بارے میں کیا حکم ہے، میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، جو حقوق دوسروں کو حاصل ہے وہ تمہیں بھی حاصل ہوں گے. کہنے لگا مجھ سے ایسی بات کرتے ہیں مذاق، ایک کالا بھجنگ چرواہا سیاہ فام میرے بدن سے بھو اٹھ رہی ہے، اس حالت میں آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ یہاں تو مجھے دھتکار دیا جاتا ہے، مجھ سے ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے، اور آپ مجھے سینے سے لگائیں گے تو کیوں؟ فرمایا اللہ کی مخلوق اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنا بنائیں گے. کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا کیا انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر اسی جنگ میں مر گئے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس چہرے کی سیاہی کو روشنی سے بدل دے گا، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا، میں گواہی دیتا ہوں. سرکار دو عالم نے جب یہ فرمایا تو اس بندے کے دل پہ اثر ہوا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور کہنے لگا اب جو حکم آپ مجھے دیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں. آپ نے سب سے پہلا حکم اس کو یہ نہیں دیا کہ جاؤ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا روزہ رکھو، یہ نہیں کہا کچھ اور کرو. فرمایا یہ بکریاں جو تم کسی کی چرانے کے لیے لائے ہو، یہ تمہارے پاس امانت ہیں، پہلے جا کر ان بکریوں کو ان مالک کے پاس واپس لوٹا کے آؤ، یہ بکریاں واپس کر کے آؤ، یہ تمہارے پاس امانت ہیں، ان کو واپس دے کر آؤ، پھر مجھ سے پوچھنا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر امانت کی پاسداری تھی اور کس قدر معاہدے کا تحفظ تھا، کیونکہ چرواہے کے ساتھ ایک عہد تھا مالکوں کا. اب وہ جب مسلمان ہو رہا ہے اور مالکوں کو چھوڑ رہا ہے تو کیا کہا، بکریاں واپس دے کر آؤ. اور پھر کیا ہوتا ہے، بکریاں واپس دے کر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب دشمن کا مال چھیننا جائز ہے، جنگ کا موقع ہے نا، لیکن اپنے زور بازو سے، دھوکے کے ساتھ نہیں. بہرحال جب وہ بکریاں واپس کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اب آپ نے فرمایا جنگ میں شریک ہو جاؤ، اور شریک ہو کر وہ وہیں شہید ہو گیا، ایک تیر اس کو آ کے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب سب بعد میں جنگ ختم ہوئی اور بعد میں لوگوں کی لاشیں دیکھی جا رہی تھی تو ایک لاش پہچانی نہیں جا رہی، کیونکہ یہ ساتھ نہیں آیا شخص۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اسلام لا کر ابھی نہایا بھی نہیں، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، اسے ایک امانت لوٹائی اور آ کر جنگ میں شرکت کر کے جان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر دیکھا، پہچان لیا، فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں فرشتے اس کو جنت الفردوس کے اندر کوثر اور تسنیم سے غسل دے رہے ہیں، اور اس کے چہرے کی سیاہی کو تابانی سے بدل دیا اور اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، یعنی اس کی روح کے ساتھ اتنا بہترین معاملہ کیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام ایک طرف اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنا اور دوسری طرف بندوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنا، خواہ کوئی دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو عہد و پیمان کو۔ کون سا عہد و پیمان؟ جو بندوں سے کیا، اور کون سا؟ جو اللہ سے کیا۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے جس وعدے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی ہر حکم اللہ کا مانوں گا، پھر اپنی مرضی کوئی نہ رہی، اپنے آپ کو حوالے کر دیا اپنے رب کے، اسلم۔ ایک انسان جب یہ وعدہ کر چکتا ہے کہ ہاں واقعی مانوں گا، تو پھر آگے اس کو بتایا گیا کہ کھانے پینے کے معاملات میں حلال حرام کا لحاظ رکھو، کیونکہ کسی شخص کا دین ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں حلال حرام کا لحاظ نہیں رکھتا۔ تو ان بندشوں میں پہلی بندش رزق حلال ہے۔ احلت لکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے، بہیمت الانعام، بہیمہ بہم سے، بے ہے میم اس کا روٹ ہے، مراد ہے چار پائے یعنی چار ٹانگوں والے چرنے والے جانور، چرنے والے جانور۔ اس جانور کو کہتے ہیں جو بول نہ سکتا ہو اور اس کی آواز میں ابہام ہو، مبہم ہو، یعنی پتہ نہ چلے کیا کہہ رہا ہے، یعنی آواز تو نکالے لیکن بولنا مبہم ہو۔ بہیما، احلت لکم بہیما، بہیما میں وہ جانور آتے ہیں جو یہاں چوپائے کی قسم کے ہیں اور گھاس پر گزارا کرتے ہیں، کیونکہ آگے شرط لگا دی گئی کہ الانعام مویشی کی قسم کے ہوں، وہ چوپائے جو مویشیوں کی قسم کے ہوں۔ مویشی کون سے ہیں جن کا ذکر الانعام میں، سورۃ الانعام میں بھی آئے گا، اور انعام نعم کی جمع ہے، نعم کا اصل معنی اونٹ ہوتا ہے لیکن مراد بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ ہیں۔ بہیمت الانعام، اس میں انعام سے مراد چار چیزیں ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی، اور دوسری شرط گھاس پر گزارا کرتے ہوں، پھر بکری کے علاوہ، مثلاً بکری سے ملتے جلتے جانور جو اسی قسم کی عادات رکھتے ہوں، یعنی گھاس کھاتے ہیں جیسے ہرن، بارہ سنگا وغیرہ، گائے کے علاوہ بھینس بھی، کیونکہ بھینس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، تو پھر وہ کہاں سے شامل ہو گئی، حلال کیسے ہو گئی؟ کیونکہ وہ بہیمت الانعام کے اندر آ گئی۔ نیل گائے بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ پھر پالتو گدھے کا گوشت کھانا منع ہے، اگرچہ وہ بھی گھاس کھاتا ہے لیکن اس کو منع کر دیا گیا، ایکسیپشنل کیس. فرمایا کہ حلال کیے گئے تم پر بہیمت الانعام، مویشی کی قسم کے چرندے چوپائے، اس میں سب چرنے والے جانور آ جاتے ہیں جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں، کچلیاں نہ رکھتے ہوں، حیوانی غذا کی بجائے نباتی غذا کھاتے ہوں. وہ چوپائے جو کچلیاں رکھتے ہوں اور دوسرے جانوروں کو مار کے کھاتے ہوں وہ حلال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السبع وکل ذی مخلب من الطیر. مراد اس سے کیا ہے کہ جو پنجے رکھتے ہوں، دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہوں یا مردار کھاتے ہوں، ذی ناب کچلیوں والے، من السبع برندوں میں سے، وذی مخلب اور پنجوں والے، من الطیر پرندوں میں سے، ایسے پرندے جن کے پنجے ہوں، مثلا جو پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہوں، مثلا چیل وغیرہ جیسے، باز وغیرہ، اور کچلیوں والے جانور جیسے چیتا شیر وغیرہ. الا ما یتلا علیکم، مگر جو پڑھے جائیں گے تم پر. کہاں؟ آیت نمبر 3 میں، کہ بہیمت الانعام کون سے حرام ہے؟ وہ ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر میں، پھر اس کے بعد والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ وغیرہ، یہ حرام ہے. غیر محل الصید، نہ حلال کرنے والے شکار کو، یعنی شکار حلال نہ ہوگا ان جانوروں کا بھی. وانتم حرم، حالانکہ تم احرام میں ہو. احرام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ فقیرانہ لباس ہے جو زیارت کعبہ کے لیے پہنا جاتا ہے، اور حدود حرم سے، جس کو میقات بولتے ہیں، میقات سے پہن لیا جاتا ہے. تو احرام کی حالت میں ان جانوروں کا شکار منع ہے. کیوں؟ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ کی مرضی، اسے پورا اختیار ہے، جو چاہے حکم دے. بندوں کو اس کے معاملات میں کیوں کا حق نہیں. مثلا دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض ملکوں میں ٹریفک دائیں طرف کی ہوتی ہے، بعض میں بائیں کی ہوتی. آپ کیا کرتے ہیں؟ جس ملک کی حدود میں داخل ہوتے ہیں اس کے ٹریفک کے قوانین کی ویسی پابندی شروع کر دیتے ہیں، یا آپ اپنی گاڑی روک کر کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں کی انتظامیہ کے دفتر پہنچ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، کیوں یہ تم نے یہاں بائیں ہاتھ کی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ مجھے اس کی حکمت بتاؤ، تب گاڑی چلاؤں گا. کبھی کیا آپ نے ایسے؟ مثلاً آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے دوا تجویز کرتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں، کیوں آپ یہ کیوں دے رہے ہیں مجھے، کوئی اور کیوں نہیں دے رہے؟ ٹیبلٹس کیوں دیتے ہیں؟ لیکوڈ دیا کریں، آسانی سے پیا جاتا ہے. اگر وہ کہے کہ آپ کا آپریشن ہوگا تو آپ کہیں، ہیں یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ میرے لیے آپریشن سجیسٹ کریں؟ کبھی بحث کی آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ؟ یا آپ کہیں کہ یہ جو آپ ٹیبلٹ مجھے دے رہے ہیں، پہلے اس کے سارے کانٹینٹس مجھے سمجھائیں کہ کون سی چیز کیا اثر کرتی ہے، کیا فائدہ دیتی، کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کیا کچھ کیوں کرنا چاہیے. کبھی کرتے ہیں ہم یہ سب کچھ؟ نہیں کرتے. ہماری ساری سوالوں کی حس جاگتی ہے جب ہم دین پڑھتے ہیں، یہ دین کی بات آتی یا اللہ کا حکم آتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کیوں، یہ کیوں کہا گیا اور وہ کیوں کہا گیا. مثلا بعض اوقات نان مسلمز مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں، تم لوگ پورک کیوں نہیں کھاتے، شراب کیوں نہیں پیتے، اور ہم واقعی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو کیا جواب دیں. اور بعض اوقات خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر ان پابندیوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ وہ کیوں کھاتے ہیں، وہ کیوں یہ پیتے ہیں؟ نہیں، تو ان کو کیا حق ہے؟ لیکن ہمارا آن دا ہول رویہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک مجرم کی حیثیت سے ایک عدالت میں پیش کرتے ہیں، پھر اس پہ جرا کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کرو اپنا دفاع، کیوں یہ اور یہ پابندیاں لگائیں تم نے، پروف کرو اپنے آپ کو۔ کبھی اللہ کے وجود پہ شک کہ وہ ہے کہ نہیں، کبھی اللہ کے بارے میں شک کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تو پروف کریں، آپ واقعی فلاں شخص کے بیٹے ہیں۔ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے باپ واقعی آپ ہی کے باپ ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ فلاں شخص آپ کا باپ ہے؟ کس کی گواہی پہ آپ نے یقین کیا؟ اپنی ماں کی، کیا نا؟ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ماں سے بھی بڑھ کر سچے نہیں کہ ان کی بات پر یقین نہ کیا جا سکے؟ اللہ کے بارے میں کس نے ہمیں بتایا؟ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے یہ احکامات سچے ہیں کہ نہیں؟ ان کی اوتھینٹیسٹی کیا ہے؟ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح طور پر ہمیں پہنچایا، اور وہ اتنے سچے انسان تھے کہ ان کے دشمن بھی ان کو سچا مانتے ہیں، وہ بھی ان کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حق کو ماننا ہی نہ چاہے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن اگر دنیا کی ہر چیز کو ماننے کے لیے شرط آپ اس کو پروو کرنا لگا دیں تو پھر اس چیز کا کوئی علاج نہیں۔ مثلا اگر یہ پانی پینے سے پہلے میں کہوں کہ پہلے ثابت کرو کہ صاف ہے بالکل اور اس میں کوئی جرمز نہیں، اور دن میں اگر چار دفعہ پانی پینا اور یہی میرا سوال ہو، تو میرا علاج پھر یہ کہ پیاسی ہی رہوں، اس لیے کہ کوئی شخص یہ کر نہیں سکتا کہ ہر دفعہ مجھے ثبوت دے کہ بالکل صحیح پانی پیا جا رہا ہے۔ آپ عموماً جب کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھی ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہاں ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دوسرے پہ اعتماد کیا۔ تو کسی دوسرے پر اعتماد کیے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، اور دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے پر اعتماد کرنا ہماری ضرورت ہے۔ تو یہاں پر پابندیاں لگا کر اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، پیدا اس نے کیا، بندے اس کے، نعمتیں اس نے ہمارے لیے بنائی، وہ چاہے ہمیں کھانے دے چاہے تو روک دے۔ مثلا آپ اپنے گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں تو بعض اوقات آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو مت کھانا، اور وہ آپ سے پوچھے کیوں، کھانے کی چیز ہے کیوں نہ کھاؤں؟ تو آپ کہتے ہیں میری مرضی، میں نے لا کر رکھا، میں خرید کر لاؤں، میری مرضی کہ میں کھانے دوں کہ نہ کھانے دوں۔ مثلا آپ کا بیگ رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آپ کی ملکیت ہے نا آپ کا بیگ، تو اب کوئی اور شخص اس میں ہاتھ ڈالنے لگے تو آپ اس کو روکیں گے نہیں کہ مت ہاتھ لگاؤ، یہ میرا بیگ ہے؟ بھئی آپ کیوں روک رہے ہیں؟ بیگ ہے، کھانے کی چیز ہے اس میں، اور اس کو بھوک لگی ہے، کھانے دو، کیوں روکتے ہو؟ نہیں، اپنے بیگ سے کھائے، میرے سے کیوں کھاتا، میری چیز ہے، اس کی تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی ہو۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی ساری نعمتیں، یہ جانور، یہ مویشی، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، جو چاہے کھانے دے اور جو چاہے روک دے، اس کی چیز، اس کی مرضی، ہم بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے، ہم پر بھی اسی کی مرضی۔ اور جو اللہ کی مرضی اور اللہ کے حق کو تسلیم نہ کرے اللہ تعالیٰ خود اس سے نبٹنا جانتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آگ کی چیز میں کوئی مداخلت کرے، آگ کی مرضی کو نہ مانے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مزید روکا جا سکتا ہے، کیسے نپٹا جائے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو مان چکے ہو، لا تحلو، مت حلال قرار دو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو۔ شعائر شعیرہ کی جمع، شعیرہ نشانی، علامت۔ مراد کیا ہے؟ حرمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں جن کی تعظیم اور حرمت اللہ نے بیان فرمائی۔ شعائر کا آسان ترجمہ آپ کر سکتے ہیں مثلا مونوگرام یا ٹریڈ مارک۔ ٹریڈ مارک، ٹریڈ مارک کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کسی پروڈکٹ کے اوپر ایک خاص نشان ہوتا ہے جو آپ کے حقوق کو محفوظ کر دیتا ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں کہ وہ استعمال کرے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تو شاعر اللہ سے مراد کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ ساری نشانیاں جس سے اللہ کی معرفت، اللہ کے دین اسلام کی پہچان اور اس کی نشان واضح ہوں۔ وہ چیزیں جس سے دین کی پہچان ہوتی ہو، علامت ہو، کسی بھی عقیدے یا طرز فکر اور عمل کی نمائندہ۔ مثلا پاکستان کو جب آپ کہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں تو عموماً کس چیز سے کرتے ہیں؟ اس کے جھنڈے سے۔ اسی لیے آپ جھنڈے کی عزت کرتے ہیں نا، اس کو اوپر رکھتے ہیں، نیچے نہیں لگنے دیتے۔ حالانکہ کیا ہے، وہ ایک کپڑا تو ہے، کپڑا ہی ہے نا، لیکن اس کپڑے کی ویلیو کیوں زیادہ ہے؟ کہ وہ آپ کے ملک کا نشان ہے، اگر آپ اس کی بے حرمتی کریں گے تو گویا آپ باغی ہیں، اور اس بغاوت کا نتیجہ یا سزا سخت سے سخت ہو سکتی ہے۔ کسی کو معلوم ہے کیا سزا ہے پاکستانی جھنڈے کی توہین کی؟ سزائے موت۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک کپڑے کو نیچے رکھ دیا یا پھینک دیا تو اس کی وجہ سے ایک شخص کی جان لے لی جائے، کہنے کو تو آپ چھوٹی سی بات کہیں گے، لیکن یہ چھوٹی نہیں، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جھنڈا پاکستانی قوم کی علامت ہے، نشان ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا کسی فوجی کا یونیفارم، اس پہ سٹارز، کسی ملک کی کرنسی، سٹیمپ، یہ سب شاعر ہوتے ہیں، نشان، فوراً پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حکومت پاکستان کا ایک خاص مونوگرام ہے، نشان ہے، گورنمنٹ کی تمام چیزوں کے اوپر وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کی بے حرمتی جرم ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف جو مذاہب ہیں ان کے بھی شعار ہیں، مثلا کرسچنز کا کیا ہے؟ صلیب یا گرجا۔ اسی طرح برہمن کا مندر، چوٹی۔ سکھوں کا کڑا، کرپان۔ اسی طرح ہر جگہ کا کچھ نہ کچھ نشان ہوتا ہے، اور یہ سمبلز جو ہوتے ہیں پورا وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس چیز کو جس کے لیے وہ بنائے گئے۔ اسی طرح دین اسلام کے بھی کچھ نشان ہیں، علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو اسلام کو، مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ مثلا قرآن پاک، اسی لیے اس کی بے حرمتی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں ہمارے، ان کی شان میں گستاخی کی سزا اسی لیے بڑی ہے۔ پھر اسی طرح خانہ کعبہ، ایسے ہی کچھ اور چیزیں بھی کہ جن کو دیکھتے ہی آپ اسلام کو یاد کرتے ہیں، اسلام کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے شاعر اللہ سے؟ تمام شاعر، پہچان، پہچان کی چیزیں جو اسلام کی علامت ہوں. اسی لیے ہم جائے نماز کا احترام کرتے ہیں. جائے نماز کا اسی وجہ سے احترام ہے، مسجد کا اسی لیے احترام ہے کہ وہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، اسی لیے کتاب کا احترام ہوتا ہے جس کتاب سے ہم دین سیکھتے ہیں، اس جگہ کا احترام ہو جاتا ہے جہاں پر دین سیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسی طرح ان لوگوں کا بھی احترام جو آپ کو دین سکھائیں، کیونکہ ان کو دیکھ کر بھی آپ کو خدا یاد آتا ہے. ایسی تمام چیزوں کا احترام ضروری ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو ان نشانیوں کا احترام کرو جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اسلام کو یاد دلاتی ہیں. شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی یاد دلاتی ہیں. اور اسی طرح مناسک حج اور عمرہ جو ہیں، مثلا احرام، احرام کا لباس جو ہے، یا وہاں جو ریچولز ادا ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں بھی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بلکہ شہر الحرام، اور نہ حرام مہینے، ان کو بھی حلال نہ کرو. وہ کون سے حرام مہینے تھے؟ رجب، ذیقعد، ذوالحج، محرم. یہ حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ منع تھی. فرمایا مسلمان ہونے کے بعد ان مہینوں کا احترام لازم ہوگا. ولل ہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور حلال کرو. ہدیہ کہتے ہیں وہ قربانی جو بیت اللہ کی طرف لے جائی جائے حج یا عمرے کے موقع پر. ہر قربانی کے لیے ہدیہ کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. اور ولل قلائد، اور قلادے. قلائد قلادہ سے ہے. قلادہ وہ چیز جو گردن میں لٹکائی جائے، ہار، رسی، پٹا. قلادہ کا مطلب ہوتا ہے بٹنا. قلادہ وہ بٹی ہوئی چیز جو گردن میں ڈالی جاتی ہے. پھر اگر بٹی ہوئی نہ بھی ہو، جیسے رسی وغیرہ بٹی جاتی ہے، تو کوئی بھی چیز جو گلے میں ڈالی جائے. مثال کے طور پر، یہ ایک دفعہ میں یو اے ای میں گئی تھی، تو وہاں اونٹوں کے گلے میں، وہاں ایک میوزیم میں نے دیکھا تھا، تو وہاں یہ نظر آئی تو میں لے کر آئی ساتھ. وہاں اونٹوں کے گلے میں اس طرح کی بٹی ہوئی، اب یہ تو اون سے بٹی ہوئی ہے، ہاں؟ یہ ان کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے اس طرح کر کے، اور یہ آگے سے لٹک رہا ہوتا ہے پھننا. ٹھیک، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک طرح سے علامت ہے. تو اس کا نام ہے قلادہ. ٹھیک، تو ولل قلائد، اور نہ پٹے والے. اس کو پٹی بولتے نہیں، پٹی ہے، پٹا یا پٹی. تو پٹے والے یا پٹی والے جو ہیں جانور، ان کو بھی بے حرمت نہ کرو. کیونکہ مخصوص نشان ہوتا تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی شاعر اللہ ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان کو بے حرمت کرو جو بیت الحرام کی طرف ارادہ رکھنے والے ہیں، جانے والے ہیں. آمین اما سے ہے. اما کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. الف میم میم، بھی اسی سے ماں، کیونکہ ہر چیز میں انسان ماں کی طرف لوٹتا ہے. کوئی پریشانی ہو تو ماں کی طرف، ہائے اما. ولا آمین البیت الحرام، اور بیت الحرام کی طرف ارادہ کرنے والے کس لیے؟ وہاں کس لیے جاتے ہیں لوگ؟ تجارت، عمرہ اور حج کے لیے. حرم جانے والوں کو مت روکو. وہ کیا چاہتے ہیں؟ جب تہونا چاہتے ہیں فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل. وردوانا، اور رضامندی، یعنی حج یا عمرے کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں حرج نہیں، کر سکتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے، حلال ہو جاؤ تم، فَاصْطَادُوا، تو شکار کر لو. کیونکہ پیچھے منع کیا گیا تھا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک پابندی ہے، عقود میں سے ہے. تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو، نہ قربانی کے جانوروں پہ دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو.